അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ കാന നബിയ്യം വആദമു ബൈനൽ മാഇ വത്തീൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മാഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ഫഔദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹു വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലാ നബി يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے واقع کربلا پر اعتراضات کے جوابات آپ جانتے ہیں کہ نواس رسول جگر گوشہ بطول سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بے مثال جرات اور بہادری کا مظاہرہ کیا. بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور جامع شہادت نوش فرمایا. یہ واقعہ تاریخ کی مستند کتب میں موجود ہے, مختلف روایات ہیں اور بیان کیا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور خصوصاً محرم الحرام کے مہینے میں اس کی محافل ہوتی ہیں. دیگر حضرات جو کچھ بیان کرتے ہیں, اور بہت سے حضرات تو ہر سال نیا بیان کرتے ہیں, اس سے قطع نظر اہل سنت و جماعت اور اہل سنت کے علماء مستند روایات سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, یقین کامل ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور نواس رسول نے بے مثال قربانی پیش کی. معترضین اس واقعے پر مختلف انداز میں اعتراض کرتے ہیں. کبھی اس کی مدت پر اعتراض کیا جاتا ہے, کتنی دیر میں ہوا, پورے دن میں ہوا یا دو دن میں ہوا یا دس دن میں ہوا. کبھی ان روایات پر اعتراض کیا جاتا ہے جو اس سلسلے میں وارد ہوئی, اور اب یہاں تک ہوا کہ ایک صاحب نے اس کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں. کتنی حیرت کی بات. اور واضح طور پر کہا کہ نہیں, یہ تو ایک محض کہانی ہے, ایک قصہ ہے, ایک گھڑ لیا گیا, لکھ لیا گیا, اس کے ہونے کا ہی انکار کر دیا. ہر دور میں فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور یہ دور سب سے زیادہ فتنوں کا دور ہے. اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں, ان کے فضائل اور مناقب سے انکار اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت اور عشاقان اہل بیت اپنے موقف پر قائم ہیں, اور قرآن اور حدیث میں اہل بیت اطہار کی جو شان بیان کی گئی ہے اسی کے مطابق ہم ان کو مانتے ہیں اور مانتے رہیں. جہاں تک اس واقعے کی صحت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ سرے سے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں, یعنی اس کا وجود ہی نہیں, کہ جائے کہ ان کی قربانی, ان کی بے مثال بہادری, جرات, صبر, استقامت, یعنی ان سب چیزوں کا انکار ایک طرف واقعے کے ہونے کا ہی انکار کر دیا کہ جب واقعی نہیں ہوا تو ظاہر ہے تمام چیزیں ختم ہو گئی. تو آئیے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں. پہلی بات یہ سمجھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی جب وہ بالکل کم سن تھے, دودھ پیتے بچے تھے. سرکار نے جب بشارت دے دی کہ یہ شہید ہوں گے تو شہید ہونا یقینی تھا, اور جو چیز یقینی ہو اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتا. چنانچہ آپ سن چکے ہیں کہ اسباب پیدا ہوئے اور کس طرح امام علی مقام کربلا پہنچے. پہلے ہم اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ کو جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین طف میں قتل کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس اس زمین کی یہ مٹی لائے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ وہی ان کے لیٹنے کی جگہ ہے، یعنی ان کے مدفن کی جگہ. خصائص کبریٰ میں یہ موجود. دوسری روایت، حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں امام حسین کو لے کر حاضر ہوئی، یعنی اس وقت ہے کہ جب وہ بالکل چھوٹے تھے کم سن. میں نے حسین کو آپ کی گود میں بٹھا دیا، پھر جو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور انہوں نے مجھے اس زمین کی تھوڑی سی سرخ مٹی بھی دی. یہ روایت خصائص کبریٰ میں، المستدرک میں، مشکات میں، ان تمام میں موجود ہے. تیسری روایت، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت فرماتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین دونوں میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھیل رہے تھے. اسی دوران جبریل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی، آپ نے اس مٹی کو سونگا، فرمایا اس میں سے رنج و بلا کی بو ہے، اس مٹی میں رنج و بلا کی بو ہے. جب پس آپ نے حسین کو اپنے سینے مبارک سے چمٹایا اور روئے، پھر فرمایا اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مٹی کو بوتل میں رکھتی تھی، سرکار سے لیا اور بوتل میں رکھ دیا، بوتل میں رکھتی تھی اور ہر روز اسے دیکھتی تھی اور فرماتی تھی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی وہ دن بڑا عظیم ہوگا، یعنی وہی شہادت کا دن ہوگا. تہذیب و تہذیب و خصائص کبریٰ اور دیگر کتب میں یہ موجود ہے. ان تین روایت سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی دے دی. ابھی وہ چھوٹے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت خبر دے دی، سب جانتے تھے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے. چنانچہ البدایہ و نہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھا. جب آپ نینوہ کے مقام پر پہنچے، کربلا کا نام ایک نینوہ، آپ نے پکارا اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا. ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کنیت. حضرت علی نے کیا فرمایا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا. تو ہم نے عرض کیا یہ کیا، یعنی ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کو آپ صبر کی تلقین کریں. اچانک ایک جملہ حضرت علی کی زبان سے نکلا، ہم نے پوچھا، آپ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہ خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے قتل ہوگا. کتنی واضح بات ہے. اور پھر آگے فرمایا مجھے وہاں کی مٹھی بھر مٹی، یعنی ایک مٹھی جو ہوتی ہے نا، مٹھی بھر مٹی، وہ بھی مجھے دکھائی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس کو روایت کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، اور ان سے حضرت یحییٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. اس سے یہ پتہ چلا اہل بیت جانتے تھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بشارت دے دی، حضرت علی جانتے تھے، حضرت فاطمہ جانتی تھی، امام حسن جانتے تھے، دیگر اہل بیت جانتے تھے، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے، لیکن کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا یہ واقعہ نہ ہو، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، دعا کرتے تھے یہ مصیبت نہ آئے، یہ پریشانی نہ آئے، بھوکا نہ رہنا پڑے، پیاسا نہ رہنا پڑے، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، کسی نے دعا نہیں کی۔ حضور نے بشارت دے دی، حضرت علی جانتے ہیں، حضرت فاطمہ جانتی ہیں، امام حسن جانتے ہیں، دیگر اہل بیت جانتے ہیں، کیوں دعا نہیں کی؟ اس لیے مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا، جب اس نے یہی پسند کیا ہے تو جو خدا کو پسند ہے وہ ہمیں پسند، پہلی چیز یہ۔ اب جو لوگ انکار کرتے ہیں، کس دلیل سے انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ تو ایک کہانی بنا لی گئی کہ اس طرح ہوا، وہاں گئے شہید ہوئے، پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، حالانکہ مستند روایت موجود ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 احادیث، جس میں سرکار نے بشارت، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں حسین فرات کے کنارے شہید ہوں، اور جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے وضاحت بھی فرما دی، حضرت جبریل نے سرکار کو خبر دی، سرکار نے ہمیں خبر دی کہ حسین فرات کے کنارے شہید ہوں گے۔ اب آئیے دوسرا اعتراض، پہلے تو سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کربلا تو وہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے، معاذ اللہ اقتدار کی جنگ تھی، یزید تخت نشین ہو گیا تھا، امام حسین خود بیٹھنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ فوج لے کر چلے گئے، اس وجہ سے جنگ ہوئی، اس کے فوجی زیادہ تھے، ان کے 72 تھے، یہ ہار گئے، شہید ہو گئے، وہ جیت گئے، یہ اعتراض کرتے، حالانکہ ایسی بات نہیں، سوچنے کی بات ہے، اقتدار حکومت وقت سے مل کر حاصل ہوتا ہے یا لڑ کر؟ جو لوگ یزید کے ساتھ ملے، جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے ان کو نوازا یا نہیں نوازا؟ کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا، کسی کو مال و دولت دے دی، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو منصب دے دیا، کوئی نہ کوئی چیز اس نے دے دی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اقتدار کے لیے جاتے تو اس کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، کسی علاقے کا گورنر بنا دیتے، چلو مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کا ہی بنا دیتا، آپ مدینہ میں رہتے، میں نے وہاں کی گورنری دے دی، پہلے یہ کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، بیعت کر لیتے، مال و دولت بھی دیتا، عہدہ بھی دیتا، منصب بھی دیتا، جیسا کہ حکومت وقت کرتی ہے، جو ان کے ساتھ ملتے ہیں انہیں مال و دولت دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے، اور جو اپوزیشن میں اختلاف کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک موقف تھا، ایک بات تھی جو انہوں نے پہلے دن کہی، اور شہادت تک اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، وہ کیا ہے؟ جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، اسی وقت ان 3 افراد نے مخالفت کر دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، بلکہ چوتھا نام بھی بعض راویوں نے لکھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یہ صحابہ کے صاحبزادے تھے، اور امام حسین وہ تو شہزادہ رسول تھے۔ انہوں نے اسی وقت کہا نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، پہلی بات یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ امیر بنے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے، فضیلت نسبی کے لحاظ سے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں سب جانتے تھے، سب کو پتا تھا، شکار کھیلتا تھا، گانے سنتا تھا، شراب پیتا تھا، اور دیگر غلط کام کرتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ آیا کہ اس کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے، اسی وقت ان تینوں نے مخالفت کر، بلکہ ڈائریکٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، کیونکہ اس کا تقرر خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے وقت کسی کو اپنی جگہ مقرر نہیں کیا. میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، سرکار نے نہیں فرمایا، صحابہ سے فرما دیتے، ان کے بعد عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، پھر علی ہوں گے، حضور نے نہیں فرمایا. ہاں یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ مصلی امامت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں جب سرکار بیمار تھے، طبیعت ناساز تھی، 17 وقتوں کی نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. کتنے صحابہ موجود تھے؟ حضور فرماتے فلاں صحابی سے کہہ دو، فلاں سے کہہ دو، نہیں، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. پھر پوچھا، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. تیسری مرتبہ پوچھا، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اسی لیے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کی مشاورت سے، متفقہ تجویز سے خلیفہ وقت مقرر ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیعت نہیں کی تھی، جب لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا آپ ان کی خلافت پر راضی ہیں یا نہیں، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا، جس شخص کو دین کے معاملے میں حضور نے ہمارا امام بنا دیا، ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کیوں نہ مانیں. جس شخص کو دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا، تو ہم دنیا کے معاملے میں اس کی امامت کیوں نہ مانیں. فوراً حضرت علی آگے بڑھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک پر بیعت کر لی. ہو گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا، آپ نے اپنی جگہ مقرر نہیں کیا، صحابہ نے اپنے مشورے سے، اپنی مشاورت سے، اتفاق سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا. اتفاق سے، یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے خود کہا ہو کہ مجھے بنا لو، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بار صورت بہت سی روایتیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عمر بہتر ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو بہت سخت ہیں، فرمایا نہیں، جب یہ اس مسند پر ہوں گے تو ان کے اندر نرمی ہوگی. اور لوگوں نے دیکھا کہ فاروق اعظم کی سختی جو تھی وہ نرمی میں بدل گئی، لیکن سختی صرف اس وقت تھی، شریعت کے احکام میں سختی تھی، شریعت کے معاملے میں سختی تھی. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے ایک مشاورت، ایک مجلس سے شورا بنا دی، یہ خلیفہ کا انتخاب کرے گی. اس میں جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے انتخاب کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان خلیفہ بنے. ان کی شہادت پر پھر بالاتفاق تمام صحابہ کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر کے بعد ان کے بیٹے عبد الرحمن بنے، ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عمر کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بنے، ایسا نہیں ہوا. ایک کمیٹی بنا دی گئی، مطلب ایک تقرر کا سلسلہ چل رہا تھا. اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضیلت میں، مرتبے میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر لحاظ سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل. نواس رسول، دیگر گوشے بتول، سردار نوجوانان جنت. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف رہا، جنگیں بھی ہوئیں. حضرت علی نے فرمایا تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، انہوں نے کہا نہیں، پہلے تم ان لوگوں کو سزا دو جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک. اور حضرت علی کے لیے کچھ مشکلات، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس وقت وہ یہ اقدام نہیں اٹھا سکتے تھے، उनका कहना ही था कि जब तुम मेरे साथ मिलोगे मेरी ताकत में इजाफा होगा, हम दोनों मिलकर इन सब को खत्म कर दें। बार सूरत फितने पैदा होते रहे, साजिशें होती रहीं, खारजी और रावजी ये सब अपनी अपनी साजिशों में सरगर्म रहे और इन दोनों को मिलने ना दिया। बार सूरत किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला की शहादत हो गई। उधर हजरत अमीर माविया ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। इधर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, लेकिन ठीक 6 माह बाद आप दस्तबरदार हो गए। 6 माह बाद हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के हक में ऐलान कर दिया, जब दोनों फौजें आमने सामने हो गई और सरकार की बशारत पूरी हो गई। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला रहे, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला को जहर दिया गया, आपकी शहादत वाक़े हो गई। हजरत अमीर माविया ने अपनी जिंदगी में यजीद को वली अहद नामजद किया। इन तीन हजरात ने मुखालफत की और जब 61 हिजरी में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ और यजीद तख्त नशीन हुआ, तो उसको सबसे बड़ा खतरा इन तीन आदमियों से, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। और इनका मौकिफ यही था कि ये फासिक और फाजिर है, ये इमामत के या इमारत के या अमीर होने के लायक ही नहीं, ना इल्म है, ना फजल है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना फजीलत, ना सभी कोई चीज नहीं है, लिहाजा हम नहीं मानते। अब जहां तक ये कहना है कि इख्तदार की जंग थी, पहली बात तो ये है कि अगर जंग के लिए जाते तो लश्कर लेकर जाते। कोई जंग के लिए जाता है तो अपने 6 माह के बच्चे को थोड़ी लेकर जाता है। कोई जंग के लिए जाएगा तो अपने बीवियों को लेकर जाएगा, अपनी भांजियों को, भतीजियों को, भांजे भतीजे इनको लेकर जाएगा। अरे जंग के लिए जाएगा तो वो तो लश्कर लेकर जाएगा, एक बहुत बड़ा लश्कर, कि मुझे जाके जंग करनी है, वहां पे शहादत भी हो सकती है, वहां ये भी हो सकता है, वहां लूटा भी जा सकता है। 6 माह के अली असगर साथ हैं, 18 साल अली अकबर साथ हैं, हजरत कासिम साथ हैं, इसी तरह दीगर अहले बैत के नौजवान बच्चे कम सिन छोटे बड़े औरतें सब साथ हैं, तो क्या कोई इस तरह जंग के लिए जाता है? इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला का हरगिज मकसद जंग नहीं, मकसद सिर्फ बैत लेना था, और वो भी इसलिए कि कूफे वालों ने मजबूर किया था, खतूत लिखे थे, वफूद भेजे थे कि आप आए हम आपके हाथ पर बैत करें। और दूसरी बात जो उन्होंने लिखी जिसकी वजह से आप मजबूर हुए, उन्होंने कहा इमाम अगर आप नहीं आए कल कयामत में हम अल्लाह ताला की बारगाह में कहेंगे हमने इसलिए इस फासिक और फाजिर के हाथ पे बैत कर ली कि नवासे रसूल हुसैन यहां पर नहीं आए, अगर वो आते तो हम उनके हाथ पे बैत करें, आप नहीं आएंगे हम मजबूरन उसके हाथ पे बैत कर लें। और जाहिर है आप जानते हैं कि जब उसके हाथ पर बैत होती तो क्या होता, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता, जैसा कि हो रहा था उसके दौर में हुआ। बैतुल्लाह की बेहुरमती हुई, यजीदी फौजों ने मंजनीक से पत्थर फेंके जिससे बैतुल्लाह का पर्दा जल गया, उसकी छत भी जल गई, हरम की बेहुरमती हुई। इसी तरह मदीने तैयबा में हुजूर की मस्जिद में घोड़े बांधे गए, 3 दिन तक सरकार की मस्जिद में नमाज ही नहीं हुई, 3 दिन तक नमाज नहीं हुई। हजरत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में छुप गया, मैंने अपने बालों पर मट्टी डाल ली, कपड़ों पर ऐसी मट्टी डाल ली जैसे कोई दीवाना मजनून है। यजीदी फौज दाखिल हुई, जो भी नजर आता था उसको कत्ल कर देते, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, मर्दों को कत्ल करते थे और औरतों को उठाकर ले जाते थे और उनके बेहुरमती करते थे। तो कहते हैं मस्जिद में दाखिल हुए, हुजूर की मस्जिद में घोड़े बांध दिए, घोड़ों ने पेशाब किया, लीद की और हुजूर की मस्जिद को नापाक कर, 3 दिन तक कोई मुसलमान नहीं जा सका वहां पर, ये छुपे रहे। जब दाखिल हुए उन्होंने कहा ये कौन है, इसे पकड़ो, इसे भी कत्ल करो। जब उन्होंने इनको पकड़ा, कत्ल करने लगे तो कहते मैंने कुछ ऐसी हरकतें की, उन्होंने कहा ये तो पागल है, छोड़ दो, ये तो दीवाना है, मजनून है, बालों पर गर्द गुबार मट्टी, जिस्म पर कपड़ों पर, छोड़ दो इसको। लेकिन वो फरमाते हैं 3 दिन तक न अजान हुई न नमाज हुई, कोई मस्जिद में नहीं जा सका इनके खौफ की वजह से कि कत्लेआम कर रहे थे। میں 3 دن تک حضور کی مسجد میں چھپا رہا، لیکن 3 دن میں نے روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی سنی اور نماز کی آواز بھی. 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے. تو انہوں نے تو یہی حرکتیں کی. تو اگر یعنی جب تک سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی جب یہ حشر تھا، اگر امام علی مقام آگے نہ بڑھتے اور آپ خود بیعت کر لیتے اور دیگر لوگ بھی بیعت کر لیتے، پھر کیا حشر ہوتا؟ اس لیے آپ کا موقف صرف یہ تھا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، یہ بیعت کے قابل نہیں ہے. آپ کا کھڑا ہونا لازمی تھا، ضروری تھا، ورنہ اسلام کی عمارت منہدم ہو جاتی، گر جاتی. اس وقت حسین نے اسلام کو بچایا اپنے خون سے، اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچایا ہے اور مسلمانوں کو بچایا. آپ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن نانا کے دین کو زندہ کر دی. پھر دوسری بات، کچھ لوگ ہیں جو اس کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یزید کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا اس میں کئی دلیلیں. پہلی دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسطنطنیہ کی طرف ایک پہلا لشکر جائے گا. حضور نے فرمایا مغفور اللہم، بخشا ہوا ہے. اور یہ بات صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، ہم مانتے ہیں. پہلا لشکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی، قسطنطنیہ پر پہلا لشکر مسلمانوں کا جو حملہ کرے گا، حضور نے فرمایا بخشا ہوا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی. اور وہ لشکر گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، ان کے زمانے میں گیا. جب وہ لشکر وہاں پہنچا، بری اور بحری راستے صرف دو تھے. قسطنطنیہ آپ جانتے ہیں نا، ترکی، استنبول، استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ. تو جب یہ حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا کہ ہم لشکر بھیج رہے ہیں قسطنطنیہ کی طرف، تو صحابہ کے ذہن میں وہ حدیث تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس لشکر کے لیے تو بشارت ہے، اس کی تو مغفرت ہو چکی. جلیل القدر صحابہ مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ سے، حجاز مقدس سے، شام سے، عراق سے، یہ سب کے سب جمع ہو گئے. ہم اس لشکر میں چلے جائیں تاکہ ہماری مغفرت ہو. اور کتنی مصیبت اٹھائی اس لشکر نے. وہاں پر جب یہ پہنچے بدری اور بحری راستوں سے، ایک تو موسم ان کے آڑے آ گیا، شدید سردی پڑ گئی، بلکہ سردی کا برف باری ہو گئی استنبول میں، قسطنطنیہ میں. اور استنبول اس وقت بہت چھوٹا شہر تھا، اس کے گرد قلعہ نما دیوار تھی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. آج کل تو شہروں کو گرد دیواریں نہیں ہوتی نا، رات میں ان کے دروازے بند کیے جاتے تھے. 2 سال پہلے ہم نے خود جا کر وہاں پر دیکھا، یعنی اتنی اونچی دیوار ہے کہ جیسے آپ یہاں کھڑے ہو کر یہ درگاہ شریف کا مینار آپ دیکھیں نا، اتنی اونچی دیوار، اتنی فصیل ہے اس کی. خیر مسلمان وہاں پہنچے، ان کو سردی کا شدید مقابلہ ہوا. نہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی ایسا انتظام تھا، نہ لباس تھا، ظاہر ہے گھر تو تھا ہی نہیں، میدان میں تھے. بہت سے اس سردی کی وجہ سے شہید ہو گئے. بہت سو پر انہوں نے اوپر سے آگ پھینکی، انگارے، ڈرام بھر بھر کے پھینکے، وہ سو رہے تھے نیچے، وہ اسی میں جل گئے، شہید ہو گئے. میں نے خود دیکھا وہاں ان 2 صحابہ کے مزارات جو آگ میں جل کر شہید ہوئے. اس طرح کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں تھے جو پہلا لشکر گئے تھے. اس لشکر نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں. کسی صحابی نے دیوار پہ چڑھنے کا ارادہ کیا اور اوپر تک پہنچے، انہوں نے ان کی ٹانگیں کاٹ دی. ان کا مزار بھی وہیں پر ہے، مزار بھی نسیہ منسیہ ہو گیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا. پھر انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو بشارت دی کہ دیکھو میرا مزار یہاں پر ہے اور دلیل یہ ہے کہ میری دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی. اس نے جا کر لوگوں کو بتایا، لوگوں نے قبر کھولی تو واقعی جسم موجود تھا، ٹانگیں نہیں. پھر بعد میں ان کا مزار بنایا گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کی طرف گیا، وہ پورا لشکر جو تھا وہ تقریباً پورا لشکر شہید ہو گیا. ان صحابہ کے مزارات آج بھی استنبول میں اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں، سوائے حضرت ابو ایوب انصاری کے. آپ شہید نہیں ہوئے، آپ نے اپنی طبعی موت پائی، ایک بیماری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار مبارک آج بھی وہاں موجود، مرجع خلائق. اب کیا ہوا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لشکر میں یزید تھا، جبکہ علماء اہل سنت نے اپنی تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے لشکر میں نہیں تھا، یہ دوسرے میں تھا. ये तो उसको जन्नती साबित करने की कोशिश करते हैं कि बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अव्वल जैशुन, पहला लश्कर जो जाएगा कुस्तुनतुनिया की तरफ, मगफूर लहुम, बख्शा हुआ है, तो यजीद तो उसके अंदर था लिहाजा वो उसकी भी मगफरत हो। हालांकि हकीकत हाल ये है, उलमा ने लिखा कि जब पहला लश्कर गया वो पूरा लश्कर जो था वो खत्म हो गया, शहीद हो गए, अक्सर फतह नहीं हुई, लेकिन उन लोगों पर मुसलमानों का इतना रौब बैठ गया कि वो जो सरहदी इलाकों में छेड़छाड़ करते थे, मुसलमानों को लूटते थे, डर गए कि ये तो यहां तक पहुंच गए, किले तक पहुंच गए, बेसरो सामानी की कैफियत में कैसे जंगजू लोग हैं, डर गए वहीं पर ही। दूसरा लश्कर जो गया वो फिर कामयाब, तो ये दूसरे में था, और बशारत पहले के लिए है, पहले वालों ने मुसीबतें उठाई। उलमा ने लिखा कि जब इसको पता चला कि इस तरह भूखे रहे, प्यासे रहे, सर्दी की शिद्दत, ये तमाम मुसीबत परेशानी, तो ये खूब हंसा मुस्कुराया और इसने कहा कि मैं तो उम्मे कुलसुम के पास बैठे गाने सुन रहा हूं, शराब भी पी रहा था, अच्छा हुआ मैं इस लश्कर में नहीं गया, मुझे ये मुसीबतें नहीं पहुंची। फिर हजरत अमीर माविया ने सुना तो इसको जबरदस्ती दूसरे लश्कर में भेजा। बार सूरत, एक तो ये इतराज ये गलत है, पहले लश्कर में ये था ही नहीं, लिहाजा बशारत में ये दाखिल ही नहीं। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं बेगुनाह है, इसको पता नहीं था, इबन ज़ियाद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, बाद में यजीद को पता चला तो उसने अपने घर वालों से कहा कि इनके औरतों को जो इनकी चादरें छीनी गई हैं वो इनको दो, इनके कपड़े दो, इनसे ताज़ियत करो, वो सब सही है, रिवायत में आता है। लेकिन जब इमाम आली मकाम का सर अनवर उसके पास गया, उस बदबक के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, उसके जरिए उसने गुस्ताखी की, आपकी नाक मुबारक पर जोर जोर से मारी और कहा मैंने सुना था हुसैन बड़ा हसीन है, वाकई ये तो बड़ा हसीन है, और फिर लकड़ी से गर्दन को उलट पुलट कर रहा। मोहब्बत करने वाले का अंदाज ये होता है, अहले बैत से जो मोहब्बत करे वो ये करता है, अगर ऐसा होता तो उन सबको उसी वक्त बुलाकर उनके सर कलम करा दे, लेकिन किसी एक को इसने सजा नहीं दी, इसका मतलब है ये उस पर राजी था। बाहर सूरत, ये तमाम एतराजात इसी तरह किए जाते हैं और हमारे उलमा ने जवाब दे दिया, हमने भी चंद के जवाब दिए, वक्त क्योंकि मुख्तसर है इसलिए तफसीली तौर पर इसके जवाब नहीं दिए, फिर किसी नशिस्त में बाकायदा तफसीली तौर पर एक एक उस पर गुफ्तगू करेंगे। आखिरी बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला का करम देखिए, कितने ही ये यजीद के हामी होते रहे, कितने ही होते रहे, अल्लाह तबारक व ताला का करम ये है कि गुलाम हुसैन आपको पूरी कायनात में मिलेंगे, गुलाम यजीद कोई नहीं मिलेगा। कोई है जो अपने बेटे का नाम गुलाम यजीद रखे, किसी ने रखा आज तक, या गुलाम यजीद क्या सिर्फ यजीद ही अपने बेटे का नाम रख दे? नहीं, नफरत है, क्यों? इसलिए कि उसको अहले बैत से नफरत, अल्लाह की तरफ से फिटकार है यही। हाँ, गुलाम हुसैन हजारों मिल जाए, सब हुसैन के गुलाम हैं, हम सब हुसैन के गुलाम, उन्हीं की गुलामी में खुश हैं, इंशाल्लाह उन्हीं की गुलामी में उठेंगे। तो आखिरी बात जो उस दिन भी हमने कही थी वो यही है कि अगर कोई ये कहे तो आपको बहस करने की जरूरत नहीं, यजीद को जन्नती साबित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इख्तदार की जंग थी, इख्तियार की जंग थी, इमाम हुसैन हुकूमत चाहते थे, वो खिलाफत चाहते थे, हम किसी बात पर बहस नहीं करते। कोई भी आपसे बहस करे, आप कहें हम सिर्फ एक बात जानते हैं, हम दुआ करते हैं हमारा अशर हुसैन के साथ हो, तुम दुआ करो तुम्हारा अशर यजीद के साथ, मामला खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें यजीद से मोहब्बत है दुआ कर लो मौले यजीद के साथ अशर हो, हमें तो हुसैन से मोहब्बत है, उन्हीं की गुलामी यहां भी है, उन्हीं की गुलामी वहां भी होगी इंशाअल्लाह। जन्नत हुसैन के नाना की है, जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो यजीद की मुआफ़िकत करेगा वो उसी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन एतराज़ात से, गलत अकाइद से बचाए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, सहाबा की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, ये सब हमारे सर के ताज हैं और इन सब का अदब एहतराम हम सब पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी। अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला, आइए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, इमाम हसन हुसैन की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, हजरत अली की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, हजरत खातून जन्नत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, तमाम अहले बैत अतहार और तमाम सहाबाए इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में पैदा फरमा, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा, और हम सबको क़यामत के दिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से मुशर्रफ। اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔